السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل۔ اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا افغانستان کی صورتحال پر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہونے والی دو روزہ عالمی کانفرنس سے، جس کا آغاز آج ہو چکا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں پاک بھارت تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ انڈین بحریہ کے سربراہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی تربیت کا انفراسٹرکچر جو ہے ان کے بقول اب بھی موجود ہے، جبکہ دوسری جانب کرتارپور راہداری کی تعمیر کے آغاز کی تقریب میں شرکت کے لیے بھارتی وفد جو ہے وہ پاکستان آج پہنچ گیا ہے۔ کل اطلاعات کے مطابق وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ اس راہداری کے کام کا افتتاح کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے منشیات و جرم کی جانب سے خواتین کے قتل سے متعلق جاری کردہ رپورٹ کا ہم جائزہ لیں گے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر روز شریک حیات یا دیگر فیملی ممبرس کی جانب سے 137 خواتین کو قتل کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواتین کے لیے خطرناک ترین جگہ جو ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے۔ اس پہ ہم تفصیل میں بات کریں گے، اور آپ بھی ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے اور اپنی آرا کا اظہار کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر پہ کال کر کے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-707-789۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب جانا چاہیں گے، ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں افغان انالسٹ میر ویس افغان صاحب، ہمارے ساتھ ہیں سنگین شاہ صاحب، افغان امور کے آپ ماہر ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر محمد سعد صاحب۔ تینوں مہمان ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں، خیر مقدم۔ اور میر ویس افغان صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے، جو موجودہ افغانستان کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کانفرنس کی، جس کا آغاز آج ہو چکا ہے جنیوا میں، اس کی آپ کیا سگنیفیکینس دیکھتے ہیں؟
دیکھیے شہناز، افغانستان میں دو بڑی باتیں چل رہا ہے۔ کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہی کانفرنس اور مدد لینے کی خاطر ہے، لیکن نہیں، یہ کانفرنس جو ہے 2016 کی جو کانفرنس ہوا تھا، اسی کانفرنس کی جواب دہ کانفرنس ہے۔ جو افغان گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو حساب دہی چاہتے ہیں، وہاں پہ 13 ارب ڈالرز کی جو وعدے ہوئے تھے، تو ان میں سے افغان گورنمنٹ انٹرنیشنل کمیونٹی جو اس پہ کانے کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ ابھی تک جو سامنے آ چکا ہے، افغان گورنمنٹ کی طرف سے 60% افغانستان کی جو عوام ہے ان تک بجلی جا چکا ہے، وہ اس بات کو اپنا وہ سمجھتے ہیں، بینیفٹ سمجھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہی کہتے ہیں کہ ہوائی دہلیز جو ہوتے ہیں، چونکہ فضا کی راستے سے افغانستان کی پروڈکٹس جو ہے وہ دنیا کو لے جاتے ہیں، تو وہ کچھ اوپن ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ میں 2700 کی قریب جو ہے اسکولس بن چکا ہے اسی دوران میں، جو اس کانفرنس کی بات ہوا ہے۔ تو یہ بڑی باتیں ہیں جو افغان گورنمنٹ کی طرف سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس باتوں کو بتانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ افغانستان صورتحال یوں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 50% تک وہی وعدے جو افغان گورنمنٹ کی طرف سے ہوئے تھے وہ نہیں عملی نہیں ہو سکے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ سیکورٹی اور پیس کا وعدہ تھا جو عمل میں نہیں آیا، اور دوسری جو وہاں پہ پوست کا کاشت ہے یا جو افیوم کا کاشت ہے اسی کو کنٹرول نہیں ہو سکا، اور تیسری بات جو ہے وہاں پہ جو کلین الیکشن تھا اس میں بھی لوگوں کے لوگ انگلیاں اٹھا رہا ہے، اسے کلین الیکشن نہیں کہتے۔ تو یہ تین بڑی چیزیں جو ہے یہ لوگ سامنے لاتے ہیں، افغان عوام جو ہے سامنے لاتے ہیں، لیکن دری اثنا آج اشرف غنی احمدی جو افغانستان کا پریزیڈنٹ ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ پوست کا کاشت اس لیے کم نہیں ہوا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم ہماری کشتکاروں کے لیے مارکیٹ نہیں ہے تاکہ وہ اپنا جو کشت ہے وہ پرووائڈ کر سکے. اسی عرصے میں انہوں نے کام نہیں کیا, اور دوسری جانب طالبان اور جو وہاں پہ سیکورٹی کی سچویشن ہے, یہ اس کی اسی مسئلے کو دبانا چاہتے ہیں. اس کو اسی علاقوں میں پوسٹ کا کاش ہوتے ہیں جس کو طالبان کی کنٹرول میں ہے, اور افغان فورسز جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں میں مصروف ہے. تو اس طرح کی مختلف باتیں سامنے آ رہا ہے, لیکن ان سب کچھ کے ساتھ یہ لوگ کوشش یہی کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنات دے تاکہ وہ اپنی جو باقی امداد ہے وہ اس کو بھی
جاری رکھ
سکے. یہ تیرہواں بڑی کانفرنس ہے جو 2001 سے افغانستان کے لیے دنیا میں ہو رہا ہے, اور اس کے بعد دوسرا کانفرنس 2020 میں ہوگا.
اوکے سنگین شاہ صاحب, میر ویس افغان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کانفرنس آج سے شروع ہوئی ہے جنیوا میں, یہ 2016 میں جو افغانستان کے حوالے سے کانفرنس ہوا تھا اس کا ایک طرح سے فالو اپ ہے, اور ہمیں یاد ہے کہ اس کانفرنس میں 2016 میں افغانستان میں قیام امن اور افغان عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کچھ اہداف جو ہے وہ رکھے گئے تھے. دونوں فرنٹس پہ کیا کچھ مثبت تبدیلی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے؟
جیسے کہ میرا ویس افغان صاحب نے کہا اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, یہ 2016 بلکہ 2011 کو جو کانفرنس ہوئی تھی بون میں, اس میں یہ اس دہائی کو سن 2010 کی دہائی کو ٹرانسفارمیشنل دہائی کہا گیا تھا افغانستان کے لیے, اور جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا اور آپ کے مہمان نے بھی ذکر کیا, کافی افغانستان کے لیے فنڈس مختص ہوئے تھے. اس کے بعد سن 2016 میں جو پلیجنگ کانفرنس کو کہتے ہیں, جس میں بڑے میں پلیجز ہوئے تھے کہ 15 بلین یا 13 بلین کے ڈالر کے قرض ایڈ افغانستان کو ملے گی. اس کے بعد انہوں نے ایک یہ لائحہ عمل تیار کیا کہ ہر سال اور ہر دوسرے سال میں یونائٹیڈ نیشنز کی کو چیئر اور افغان گورنمنٹ کی کو چیئر ان کے اوپر ایک منسٹریل کانفرنسز ہوں گی, اور اس کے بعد سینئر آفیشیل کانفرنسز ہوں گی ہر دوسرے سال, تاکہ جو ڈیولپمنٹ کی جو ڈیولپمنٹ کی جو رفتار ہے اور ڈیولپمنٹ کو کا اسٹاک ٹیک ہو سکے کہ یہ کس طریقے سے آگے جا رہی تھی. اسی سلسلے کی ایک کانفرنس ہے, اس کانفرنس میں پلیجنگ کانفرنس تو نہیں ہے جس میں حکومتیں جو ہیں باقی ایک افغان حکومت کے لیے پلیج کریں, مگر یہ ایک اسٹاک ٹیک کانفرنس ہے جس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو پلیجز ہوئی تھیں, جو پیسہ افغانستان کی حکومت کے دیا گیا تھا اور جو ڈیولپمنٹل کام ہو رہے تھے وہ کس رفتار سے جڑے. ان باتوں پہ تو آپ نے بھی ذکر کیا اور میرا ویس افغان صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا. ان ساری کانفرنس کا ہدف یہ ہے کہ سن 2024 میں افغانستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور افغانستان کی حکومت افغانستان کے امور کو خود چلا سکے. تو یہ سن 2011 سے لے کر سن 2021 تک کا ہدف ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو وہ امداد دے کہ جس کے ذریعے افغانستان اپنے آپ کو اس حالت میں لے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر اپنی حکومت خود چلا سکے. اور یہ 3 سال کی کنٹنجنسی ہے جس میں سن 2024 میں یہ کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے اس کانفرنس میں, جو کہ افغان حکومت بہت کوشش کر رہی ہے کہ وہ آگے لائے, اور وہ یہ ہے کہ تھوڑی ہی عرصے پہلے طالبان نے ماسکو میں ایک کانفرنس میں شرکت کی تھی جس میں ریجنل حکومتوں کے نمائندے بھی تھے اور امریکہ کے سفارت خانے سے ایک آبزرور بھی آیا تھا. اس کے علاوہ زرمے خلیلزاد نے ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ بھی 3 دن مذاکرات کیے تھے قطر میں قریبی دنوں میں. تو ایک صورتحال میں افغان حکومت یہ محسوس کر رہی ہے کہ طالبان ابھی اپنے گرینہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ وہ اگر امن کے لیے بات چیت کریں گے تو وہ امریکہ کی حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کریں گے, اس میں وہ طالبان کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اب افغانستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا ڈپلومیٹک وزن جو ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنسز کے تھرو ان نیگوشیشنز میں ڈالے اور اپنے آپ کو ایک ریلیونٹ پارٹی کی طرح دنیا میں دکھائے کہ ہم اگر ایڈ ہمیں مل رہی ہے اور ہم سے جواب دہی ہو رہی ہے کہ یہ ایڈ کس طرح لگ رہی ہے تو پھر یہ نیگوشیشن جو ہیں وہ بھی ہمارے تھرو ہی ہوں. امریکہ کی اب مجبوری ہے کہ وہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے, وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس لیے اگر اس حالات کے تحت وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی بات چیت کرنے میں بہتری ہوگی تو شاید وہ اس کی طرف جھک رہے ہیں, مگر افغانستان کی حکومت ہی چاہتی ہے کہ یہ جھکاؤ افغانستان کی حکومت کی طرف ہو, بجائے کہ طالبان امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کریں.
جی, بریگیڈیئر محمد صاحب, میرویس صاحب کو آپ نے سنا, سنگین شاہ صاحب کو آپ نے سنا, اور کچھ دیر پہلے کانفرنس کے آغاز سے کچھ دیر پہلے صدر اشرف غنی جو ہے ان کے ایک ترجمان نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ کانفرنس میں جو وعدے کیے گئے تھے افغان حکومت کی جانب سے ان میں سے کم از کم 60% پر عمل درآمد ہو چکا ہے. تو اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہے کسی حد تک میرویس افغان صاحب نے ہمیں بتائی بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 50% پر عمل درآمد ہوا ہے. یہ کہاں تک کنونس ہو سکے گی اس سے عالمی برادری تاکہ جو امداد ہے وہ جاری ہو سکے, اور جس طرح سنگین شاہ صاحب نے کہا کہ ان کانفرنسز کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ 2024 تک افغانستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے, یہ آپ کو کہاں تک ممکن نظر آتا ہے؟
دیکھیں, یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ جو اقوام متحدہ اور افغان حکومت کی مشترکہ وہ ہے ایک کوشش ہے, اور یہ جو 2011 میں بان کانفرنس ہوئی تھی اس کی ایک کڑی ہے جو آگے چل رہی ہے. 2012 میں اس کی کانفرنس ہوئی تھی, اس میں تقریباً 15.2 بلین کا ایک پلیجز ہوئی تھی ڈونر کنٹریز سے. تو پھر اس کے اوپر 2016 میں ہوئی, ابھی 2018 میں ہوگی, 2020 میں ہوگی, اور ان کا افغانستان میں اصلاحات ہیں, ٹرانسفارمیشن ہے افغان سوسائٹی کی کہ 2024 میں افغانستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. یہ اہداف جو ہے یہ رکھی گئی تھی, اور اس کا وقتاً فوقتاً ان کا ایک جائزہ لیا جاتا ہے کہ کیا جو پیجز ہوئی ہیں وہ آ گئی ہیں, اور افغان حکومت نے ان کے اوپر عمل درآمد جو کرنا تھا, جو اہداف تھی وہ کیسے رکھی ہیں. میرے خیال میں یہ بہت صبر آزما ہوگا. افغانستان بالکل جو یہ خانہ جنگی کی وجہ سے پچھلے 40 سال سے بہت تباہی افغانستان میں آ گئی, ادارے بالکل تباہ ہو گئے ہیں, اور بہت نقصان اس ملک کو پہنچا ہے. تو اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے تو بہت بڑی ایک کوشش چاہیے ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں مثبت پہلو آ گئے ہیں افغانستان میں. اگر آپ تعلیم کو دیکھیں, وہاں پر خواتین کی, بچیوں کی تعلیم کی طرف جو ہے وہ پیش رفت بہت ہوئی ہے, صحت کے معاملے میں بہت پیش رفت ہوئی ہے. ایک جمہوری عمل جو ہے وہ چل رہا ہے, اس کے اوپر بہت انگلیاں اٹھ سکتی ہیں, لیکن ایک جمہوری عمل جو ہے وہ افغانستان میں شروع ہوا ہے. جو سب سے بڑا اس کا مسئلہ افغانستان کا ہے, جب تک اس کو ختم نہ کیا جائے تو یہ باقی جو اہداف آپ جنہوں نے آپ کے مہمانوں نے جن کا ذکر کیا, ان کے اوپر آگے پیش رفت بہت سست ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر افغانستان میں امن نہیں آتا ہے, جنگ اگر اس طرح جاری رہی, تو وہ جو آپ نے کچھ اہداف حاصل بھی کر لیے ہیں وہ دوبارہ ہم ایک اسکوئر ون پہ آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو ابھی مثبت بات یہ ہے کہ کم از کم یونائٹڈ اسٹیٹس نے اور طالبان نے آپس میں براہ راست بات چیت شروع کر دی ہے, اس میں پاکستان کی کوششیں بھی ہیں, اور اس سے اچھے اور مثبت اشارے مل رہے ہیں کہ جو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ شاید جو ہے امن کی طرف جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں کامیابی حاصل ہو جائے. اس طرح جو باقی ممالک ہیں, چین ہے, روس ہے, وہ بھی اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طرح کس طریقے سے افغانستان میں امن آ جائے, اور یہاں پر جو خانہ جنگی ہے اس کو ختم کیا جائے, جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. تو جب تک یہ ختم نہیں ہوگی اس کے اوپر جو ہے زور زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ باقی جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے, وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید جو یہ امن کی طرف کوشش ہو رہی ہے اگر اس میں کامیابی حاصل ہو جائے تو افغانستان کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے, اور یہ اپنے پاؤں پہ, اس میں وہ صلاحیت ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے.
اوکے, اس کے لیے میرویس افغان صاحب کیا اہم چیزیں ہیں جن پہ فوکس کرنا ہوگا, اور یہ کہ افغان کی جو معیشت ہے اس کو دوبارہ اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں جن پہ کہ عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے افغان حکومت کے لیے؟
سچویشن ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اس کے لیے افغان گورنمنٹ سرسور کوشش کر رہا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی, خود امریکہ جو ہے وہ بھی اسی چیز میں انوالو ہے. ایک تو یہی ہے, اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کی ابھی وہاں پہ لوکل جو فیکٹریاں ہیں, جو پرانے فیکٹریاں چل رہے تھے اور افغانستان کے لیے وہ لوگ پروڈکٹ دے رہے تھے, ان پروڈکٹس میں سے اشرف غنی نے یہی کہا ہوا ہے کہ ان کو واپس سٹارٹ کرنا ہوگا. مثلا نکس جیسی نساجی فیکٹری کا جو کپڑا ہے اسی سے افغان فورسز کو البسہ دینا ہوگا, لباس دینا ہوگا, وردی دینا ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے ساتھ ساتھ افغانستان کی پریزیڈنٹ نے اسی کانفرنس میں یہ ریکویسٹ کرنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ افغانستان کے پروڈکٹس کو مارکیٹ مل جائے, کچھ بڑی کمپنیاں جو ہے وہ آ جائے, کنٹریکٹ کر دے افغانستان کے ساتھ تاکہ وہ پروڈکٹ دے دے, جیسے کہ زعفران ہے ہماری جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑی نیم رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہماری فروٹس ہے, ڈرائی فروٹس اور جو فروٹس ہوتے ہیں وہ سب کچھ میں زیادہ تر مارکیٹ ملتے ہیں, اور یہاں تک کہ یو کے اور یورپ میں بھی آ چکا ہے کئی بار اور آ رہا ہے, تو اس مارکیٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہی چیزیں ہیں جو افغانستان کی معیشت کو آگے لا سکتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ اداری فساد جو ہم کہتے ہیں, اداری فساد کے ناطے وہاں پہ جو موجودہ مشکلات ہیں اس کو افغان گورنمنٹ نے ختم کرنا ہے. انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے لیکن وعدے کے ساتھ عمل پہ عمل کرنے سے لوگ ناخوش ہیں, ناراض ہیں. لوگ یہی کہتے ہیں کہ وعدے ہو سکتے ہیں لیکن عمل اس پہ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ جو ہے وہاں پہ رشوت لینے کے الزام میں گرفتار تو ہو چکا ہے. اشرف غنی نے یہ کارنامہ کیا ہوا ہے کہ جنرل تک اور بڑے بڑے لوگوں تک انہوں نے محکمے تک لایا ہے, عدالت تک لایا ہے, لیکن پھر بھی لوگ خوش نہیں. لوگ یہی کہتے ہیں کیونکہ لوگ ہمیشہ پروسیجر کو فاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن کسی حد تک افغان گورنمنٹ نے کام کیا ہوا ہے اسی سیکٹر میں اور کام کر رہا ہے جو کہ اچھا اقدام ہے. اور میرے خیال سے اسی چیزوں کو سامنے رکھ کر اسی کانفرنس میں بھی افغان جو حکام ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دے گا تاکہ اپنی مدد اسے جاری رکھ سکے.
ٹھیک ہے, کچھ کالرز ہیں ان کی جانب ہم جانا چاہیں گے, لیکن ایک کوسچن اور سنگین شاہ صاحب آپ سے یہ کرنا چاہوں گی. یہ بات کی جا رہی ہے بلکہ جو ایک بہت ہی مشہور نیوز ایجنسی ہے رائٹرز, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ دو روزہ کانفرنس جو ہے اس سے زیادہ اہم اس کی جو سائڈ لائن میٹنگز ہیں وہ ہیں. تو جو افغان حکام اور مغربی ممالک کے مابین بھی ہوں گی اور مغربی ممالک کے آپس کی جانب سے مختلف جو وفود وہاں پہ موجود ہیں ان کی آپس میں بھی ملاقاتیں ہونی ہیں, کچھ اہم اعلانات جو ہیں اس کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟
بہت دوست ہے, کیونکہ جب تک جہاں تک اس کانفرنس کا تعلق ہے یہ بہت مطلب میں نہیں سوچوں گا کہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کوئی منسٹریل لیول پہ کوئی آتے کہے کہ ہم افغانستان کی حکومت سے ناخوش ہیں یا افغانستان کی حکومت آ کے برملا کوئی کچھ کہے گی. تو یہ تو آبویسلی جو کی نوٹ اسپیچز ہوں گی اس میں تو کوئی کھل کے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے. افغانستان کی حکومت کو انٹرنیشنل کمیونٹی کا شکریہ ادا کرے گی اور اپنی پروگرس بتائے گی اور کہیں گے کہ ہم نے 60% بکالنگ کی ہم نے کر دیا, 40% ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ ملک کی سیکورٹی جو ہے الگ صحیح نہیں ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. انٹرنیشنل کمیونٹی کہے گی کہ ہمیں اور پروگرس چاہیے اور ہم آپ کو اور پلیز دیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہوگی. ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا مطلب ہے جو سائڈ لائن کی جو میٹنگس ہوگی اس میں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل کر بات کریں گے اور اس میں یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں آپ نے اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے, ہم نے آپ کو اتنے پلیجز دیے, ہمارے ٹارگیٹس یہ تھے, یہ ٹارگیٹس اچیو ہوئے, یہ ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوئے. اب جو سن 2020 کا جو نیکسٹ پلیجنگ کانفرنس ہوگی آپ نے اگر یہ کام کر کے دکھائے تو ہم آپ کو اور پلیجز دیں گے, نہیں تو آپ کو پلیجز جو ہوں گے شاید وہ کم ہو, کیونکہ دنیا میں جہاں بھی ایڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں, ایڈ اور کنڈیشنز جو ہیں اکٹھے جاتے ہیں. تو آپ کی بات بالکل سے سائڈ لائن کے اوپر جو میٹنگز ہوں گی وہ بہت اہم ہوں گی. افغانستان کی حکومت جو کہ میں نے ایک نقطہ پہلے اٹھایا تھا وہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کہ افغانستان کی حکومت یہ ذرا سا خفگان رکھتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ طالبان کی طرف ڈائریکٹ جا رہی ہے. افغانستان کی حکومت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر ہم یہ ڈیولپمنٹل ٹارگیٹس اچیو نہیں کر پا رہے تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے ملک میں امن و امان کی صورت حال کا فقدان ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بجٹ میں سے 60-70% پیسہ جو ہے وہ صرف سیکیورٹی پرو فراہم کرنے پہ لگ جاتا ہے, تو ڈیولپمنٹل کاسٹ کی طرف ہماری اصل ذر کی کم الوکیٹ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جب تک ہماری سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی ہم کچھ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. اور سیکیورٹی کا جہاں تک تعلق ہے وہ 100% افغانستان کی حکومت کے سر پہ نہیں ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل فورسز بھی افغانستان میں موجود ہیں اور اس ناطے سے ان کے سر کے اوپر بھی تھوڑی بہت ذمہ داری بنتی ہے. افغانستان کی حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اگر ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو یہ طالبان کو اور مقامی ایکٹرز کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ طالبان جیت رہے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اگر طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کر لے تو شاید ان کو بھی یہ ان کے بھی فائدے میں ہوگا, جو افغانستان کے جو وار لارڈز اور جو کہ طاقتور گروپ ہیں کہ وہ بھی طالبان کے آس پاس رہیں اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار رکھیں, کیونکہ کل اگر کوئی طالبان اور امریکہ کے بیچ میں معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ ریلیونٹ نہ ہو جائیں حکومت کی سائز لینے میں. وہ تو وہ چاہیں گے کہ وہ طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات رہیں اور حکومت کے ساتھ بھی تعلقات رہیں. جو بھی افغانستان کی حکومت چاہ رہے ہیں سائڈ لائنس میں یہ ریٹریٹ کرے کہ آپ افغانستان کی حکومت سے اگر یہ توقعات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو ان ڈیلیوریبلس کے اوپر یا جو ڈیمانڈس ہیں آپ کو وہ فلفل کریں تو آپ افغانستان کی حکومت کو ریلیونٹ رکھیں, افغانستان کی حکومت کی صاف کو یا اس کی اہمیت کو مجروع نہ کریں انٹرنیشنل کمیونٹی میں طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کرنے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ مقامی حالات جو ہیں جو کہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے کافی بدل چکی ہے افغانستان کی, آئی ایس کے آنے کی وجہ سے یا داعش کے آنے کی وجہ سے چین روس اور ایران جو ہیں جو کہ افغانستان کے آس پاس ممالک ہیں ان کا جھکاؤ طالبان کی طرف ہو چکا ہے, کیونکہ اگر ان ممالک کو اگر داعش اور طالبان میں چننا پڑے وہ بخوشی طالبان کو چنیں گے بجائے یہ کہ داعش کو چنیں, کیونکہ داعش کے سیریا سے جو جنگجو آئے تھے جو کہ روس کے جو داغستان ہو گیا یا دیگر ایسے ریاستیں ہو گئیں اس کی جو جنگجو سیریا گئے تھے وہ بھی واپس آ کر افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایران جو تھے شیعہ میجورٹی ملک ہے وہ بھی داعش سے بہت خائف ہے. چین اپنے سنکیانگ کے خطے کے جو لوگ گئے ہوئے تھے سیریا اور اسے جو جنگجو واپس آئے ہوئے ہیں افغانستان میں ان کی وجہ سے داعش سے بہت خائف ہے. تو ان ممالک کا جھکاؤ طالبان کی طرف ہو چکا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ریجنل فورس وہ بھی طالبان کی طرف ابھی بات چیت میں کافی جھکی ہوئی نظر آ رہی ہیں. امریکہ نے بھی ابھی قریبی دنوں میں طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کی, تو اس سے افغانستان کی حکومت کافی خائف نظر آ رہی ہے اور وہ ان سائڈ میٹنگ کے اوپر اس مسئلے کو بار بار اٹھائیں.
ٹھیک, اوکے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب بھی آتے ہیں, کافی دیر سے کچھ کالرس ہیں ان کو ہم کوئکلی سنتے ہیں. اٹک سے میاں محمد اکرم صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام, میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ اٹک شہر سے عرض کروں. بات یہ ہے کہ 17 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ طالبان کے ساتھ. اچھا, امریکہ یہ بتاتا ہی نہیں کہ مذاکرات کی میز پر بٹ فار وہ کیوں وہ اس کو مذاکرات پہ لانا چاہتا ہے, وہ اس کا نیٹو فورسز کیوں اس میں بیٹھے, وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے, اس کی آبادی بہت زیادہ ہے, وہ شمالی کوریا کو نہیں قابو کر رہا, ہمارا پاکستان اس امریکہ شیطان کے بچے نے اس کی عورتیں تو شلوار بھی اتار دیتی ہے.
جی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. سنگین شاہ صاحب نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہر حال میں ان مذاکرات طالبان کے ساتھ مذاکرات کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے. تو یہ اس کا سوال جو آپ نے کیا کہ کیا وہ چائنا کو کنٹین رکھنا چاہتا ہے اسی لیے وہاں موجود ہے, اس کا جواب اسی میں انہوں نے جو تبصرہ کیا اس میں ملنا چاہیے. بریگیڈیئر محمد شاہ صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. پاکستان کی طرف سے چاہے جس پارٹی کی بھی حکومت ہو, عسکری جو قیادت ہے ان کے بیانات کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان میں جب تک امن قائم نہیں ہوگا پاکستان میں امن نہیں آ سکتا. لیکن ابھی میڈیا رپورٹیں میں دیکھ رہی تھی پاکستانی میڈیا کو, ان کے مطابق پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جس نے اس کانفرنس میں شرکت کرنی تھی انہوں نے اب معذرت کر لی ہے. کیا وجہ آپ اس کی آپ دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے. افغانستان کا جو امن کی طرف جو یہ سفر ہے اور جو یہ آغاز اس کا ہو چکا ہے اور کچھ اس مثبت اشارے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا ادھر سے مثبت اشارے آ رہے ہیں, تو شاہ محمود صاحب کو جانا چاہیے تھا. یہ جو رازداری والا جو ہندوستان کے ساتھ سکھوں کے لیے کرتارپور صاحب والا جو کوریڈور کھل رہا ہے وہ میرے خیال میں اس میں وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں تو وہ اس میں وزیر خارجہ کے کوئی اتنا رول بیچ میں نہیں ہے, وہ زیادہ تر اگر انٹیریئر منسٹری کا ہے, امیگریشن کا ہے اور پاکستان کی پالیسی جو سکھوں کی طرف ہے کہ ان کی طرف ایک گڈ ویل وغیرہ ہو, تو اس سے زیادہ اس میں مجھے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے. تو میرے خیال میں یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے. افغانستان ہمارے لیے بہت اہم ملک ہے, افغانستان کا جو امن ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور یہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہے جس کے اندر افغانستان میں جو اصلاحات ہونی ہے, افغانستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, افغانستان کے اندر جنگ ختم کرنے ہیں, وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے.
سنگیت شاہ صاحب, اگر ہم دیکھیں افغانستان سے متعلق جتنی بھی کانفرنسز ہو چکی ہیں یا کوئی بھی بیان آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی اگر تبصرہ اس پہ ہو, تو یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا ذکر ادھر ضرور آتا ہے اور کچھ اچھے الفاظ میں نہیں آتا, زیادہ تر پاکستان پر نکتہ چینی ہی کی جاتی ہے. تو ایسی جگہوں پر پاکستان کی موجودگی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, اور اب یہ ڈیسیژن پی ٹی آئی کی حکومت کا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وجہ جو ہیں وہ تارپور جو راہداری ہے اس کی افتتاح اس کا کل ہونا ہے, وہ بتائی ہے بریگیڈیئر صاحب نے, اور بظاہر بھی وہی وجہ لگ رہی ہے. کس طرح کیا کہیں گے آپ؟ جی سنگین شاہ صاحب, جی جی
جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی آئی ہے آپ کی آواز. جی
شکریہ جی. میں بریگیڈیئر صاحب کی جو انہوں نے جواب دیا اس کے ساتھ مکمل اتفاق کروں گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز, بلکہ دنیا کے سارے پولیٹیشینز کی تین بنیادی خواہشیں ہوتی ہیں, ایک الیکشن, دوسرا ری الیکشن, اور اس کے بعد تاریخ میں اس کا نام کیسے ہوگا. ابھی یہ جو ہمارے پولیٹیشینز اس وقت ہیں وہ اپنی تختی کے اوپر نام لکھوانے اور ایک تصویر اتروانے کے زیادہ خواہش مند نظر آ رہے ہیں, اور اس وقت میں ایسے حالات میں وہ جا رہے ہیں انڈیا میں کہ ایک طرف انڈیا کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں کہ کراچی میں کراچی کے جو ایمبیسی پہ ہیں اس میں حملے میں انڈیا کی طرف سے پلاننگ ہوئی تھی اور انڈیا اس میں ملوث ہے, اور دوسری طرف وہ ایک دوسرے پہ سبقت لینے کی کوشش میں ہے کہ جا کے لاہور میں اپنی تصویریں, جہاں جس جگہ پہ بھی یہ جو بارڈر کھل رہا ہے اس میں جا کے اپنی فوٹو کھینچوا لیں, اور انڈیا کی طرف سے ان کو جو ہے ان کے فورن منسٹر نے بھی معذرت کی کہ وہ نہیں آ سکتی. تو جہاں تک کہنے کا تعلق ہے, جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو دیکھنا چاہیے, اور یہ اب 100% میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ افغانستان ہمارے مشرقی بارڈر پہ موجود مسئلوں سے زیادہ ضروری ہے. ہم نے اپنے مغربی بارڈر پہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر حکومت کے ساتھ, افغانستان حکومت کے ساتھ تاریخی طور پر برے ہی رہے ہیں, مگر افغانستان کے عوام کی اور پاکستان کی عوام کی آپس میں ہمیشہ تعلقات اچھے رہے ہیں, مگر اب حالات اس حد تک پہنچ رہے ہیں کہ افغانستان کی عوام اور پاکستان کی عوام ایک دوسرے سے قدوت رکھتے ہیں. تو ان حالات پہ قابو پانے کے لیے پاکستان کی حکومت کو اور افغانستان کی حکومت کو سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے, اور ان سنجیدہ اقدامات کے لیے ایک سنجیدہ پلیٹ فارم ہو اور ایک سنجیدہ پروٹوکولز ہو اور ایک فریم ورک ہو کہ جس کے ذریعے یہ اقدامات حاصل کیے جا سکیں. اور ان حالات میں اگر ہمارا فورن منسٹر جنیوا نہیں جا رہے تو یہ نہایت غلط حرکت ہے, اور افغانستان کی حکومت کسی حد تک جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ڈیولپمنٹل کام ہے وہ ہم نہیں کر سکے, ان میں سے اکثر کی وجوہات ان کے افغانستان حکومت میں موجود جو وزراء اور جو کہ کسی زمانے میں ہم ان کو کمانڈان کہتے تھے, جو وار لارڈز سے جو کہ آج ٹائی لگا کر ان کے منسٹر بن گئے ہیں, ان کی اپنی کرتوت کی وجہ سے بہت سارے ڈیولپمنٹل کام نہیں ہوئے, مگر وہ کبھی یہ نہیں مانیں گے کہ یہ ان کی وجوہات وہ خود تھے, وہ ہمیشہ انگلی پاکستان کی طرف اٹھائیں گے. اگر وہ ہم کہیں کہ طالبان جو بنے تھے, طالبان اگر 1995 میں بنے تھے تو وہ انہی کمانڈان اور انہی وار لارڈز کی جو ظلم و ستم تھا ان کی وجہ سے بنے تھے, اور جب 2001 میں طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو افغانستان کے عوام جو تھے وہ طالبان کی طرف مائل نہیں تھے. یہ مگر جب یہی وار لارڈز دوبارہ آئے تو سن 2004 کے قریب لوگ ان سے دوبارہ تنگ ہو کر طالبان کی طرف گئے تھے. تو جہاں تک افغانستان کی حکومت کا تعلق ہے, ان کو اپنے مسائل کا حل اپنے گورننس میں تلاش کرنا چاہیے بجائے کہ پاکستان کو کی طرف انگلی اٹھائیں. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, وہ جو کچھ کر سکتا ہے, جو کچھ اس کی طاقت میں کر سکتا ہے, وہ افغانستان کے لیے لازمن کرے, کیونکہ وہ افغانستان کے لیے نہیں کرے گا, وہ صرف اپنے ملک کی سلامتی اور اپنے ملک کے امن کے لیے کرے گا.
جی بہت شکریہ سنگین شاہ صاحب آپ کا, میر ویس افغان صاحب آپ کا بھی, اور بریگیڈیئر محمد شاہ صاحب آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے پاک بھارت تعلقات پر, تو آپ پلیز ہمارے ساتھ مزید کچھ دیر کے لیے رہیے گا. پروگرام کو سامعین آگے ہم بڑھانا چاہیں گے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ اس وقت بریگیڈیئر محمد صاحب پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، اور ہمیں بھارت سے ویل نون صحافی اور تجزیہ نگار پرتاپ سوموانشی جی نے بھی جوائن کیا ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ دیر میں یہاں امریکہ سے مرزا علی اکبر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ کرتار پور جو ہے، کافی دنوں سے یہ میڈیا میں، ہم پاکستانی میڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ خبر کرتار پور کے حوالے سے، اور یا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، یہ سکھوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟
یہ سکھوں کے لیے اہم اس لیے ہے کہ بابا گرو نانک جو سکھ مذہب کے بانی ہیں، انہوں نے اپنے آخری چند سال جو تھے وہ اس کرتارپور صاحب جو یہ جگہ ہے انہوں نے یہاں پر گزارے تھے، اور بالکل 2 کلومیٹر کے اوپر ایک ابھی جو گاؤں ہے اس کو کہتے بھی ڈیرا بابا نانک ہے، اور یہاں پر بھی ان کی جو وہ ہے اس دنیا سے وہ گزر گئے تھے، وہ یہیں پر تھے۔ تو یہ سکھوں کے لیے بہت ہی ایک مقدس جو ہے جگہ ہے، اور یہاں پر آنے کے لیے ان کے لیے بڑے مسائل، حالانکہ ڈیرا بابا نانک جو ہے وہ بالکل 2 کلومیٹر کے اوپر ہے، دریا کے پار جو ہے یہ شہر آباد ہے، وہاں سے سکھ جو اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ آ نہیں سکتے تھے، پاکستان کی طرف سے راستہ بند تھا، تو وہ وہاں پر ان چیز جگہوں پہ جا کے وہاں پر درشن وغیرہ جو ہے اس مقدس جگہ کی وہ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ سکھوں کی طرف سے، ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ تھی، کئی سالوں سے ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو ایک کوریڈور کھولا جائے، ایک راہداری کھولی جائے کہ جس میں سکھ جو ہے وہ پرمٹ لے کے آ کے اپنی مذہبی رسومات ادا کر کے اور واپس چلے جائے، اور ان کو پاکستان ایمبیسی میں جا کے اور وہاں سے ویزا لے کے اور واگا کے راستے آ کے اور پھر ناروال جا کے یہ کرتارپور صاحب کی طرف آئیں اور وہاں پر اپنی مذہبی رسومات ادا کریں۔ تو 2017 میں پاکستان نے یہ پیشکش کی تھی، لیکن اس کا کوئی ہندوستان کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا تھا، اور یہ ابھی جب عمران خان صاحب کی حلف وہ تھی، حلف تھا، اس میں نوجوت سنگھ سدھو صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہمارے آرمی کے سربراہ ہیں، انہوں نے سدھو صاحب کو یہ کہا تھا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور آپ اگر ہندوستان کرنا چاہے تو وہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ تو سدھو صاحب کے اوپر تو بہت تنقید بھی ہوئی ہندوستان میں، اور ان کو برا بھلا بھی کہا گیا، لیکن اس کا ایک بہت مثبت اثر بھی یہ ہوا کہ ہندوستان بھی اس کے اوپر ابھی راضی ہو گیا ہے، اور جو سکھ کمیونٹی ہے جو اس پاکستان کی اور ہندوستان کی جو کشمکش ہے، اس میں ان کو اپنی مذہبی جو رسومات ہیں یا مذہبی جو ان کی مقدس جگہ ہیں ان میں یاترا کرنے کے لیے آنا اور واپس جانا، ان میں کافی مسائل تھے، تو ان میں آسانیاں بتدریج پیدا کی جا رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا مثبت قدم ہے، اور اللہ کرے کہ جی پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اتنے اچھے ہو جائیں کہ جتنے بھی لوگ مذہبی رسومات، چاہے مسلمان ہندوستان جانا چاہیں وہاں پر مقدس مقامات ہیں، چاہے ہندو پاکستان میں آنا چاہیں، چاہے سکھ پاکستان میں آنا چاہیں، بدھ پاکستان میں آنا چاہیں، تاکہ ان کے لیے راستہ کھلا ہو اور آسانی ہو۔
جی، لیکن پرتاپ سومانشی جی، توقع کی جا رہی تھی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت کی جانب سے بھی ایک اعلیٰ ڈیلیگیشن جو ہے وہ وزٹ کرے گا، اور شاید دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں اس میں بھی کچھ بہتری آ سکیں۔ کل پاکستانی وزیراعظم عمران خان خود اس کرتارپور راہداری کے کام کا افتتاح کریں گے، بھارت کی جانب سے کوئی اعلیٰ عہدیدار کا نہ ہونا کیا وجہ ہے اس کی؟
تو انہوں نے بتایا کہ یہاں 3 صوبوں میں الیکشن چل رہے ہیں، تو سارے لوگ اس میں ویست ہیں، اور اس لحاظ سے یہ پروگرام بنا تو اس بیچ میں ان کو وہ نہیں گئے۔ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ یہاں سے لوگ نہیں جانا چاہتے، یہ دیکھنا چاہیے کہ 2000 سے سیم گورنمنٹ ہے، 2017 میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی انڈیا کی، اس نے کہہ دیا کہ صاحب جو انڈیا پاکستان کے بیچ یہ جو کاریڈور ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے، इसी गवर्नमेंट में एक साल के भीतर ये कॉरिडोर अप्रूव होता है, यहाँ से अप्रूव होता है, पाकिस्तान से अप्रूव होता है, पाकिस्तान कहता है कि अपने हिस्से का एक साल में बनाएंगे, तो अच्छी बात है, शुरू हो, आने जाने का क्रम तो लगा रहेगा, लेकिन ये जो शुरुआत हुई है ये बहुत अच्छी है। और सही बात है, ये है कि नानक ने जो अपना मैसेज दिया था कि मिल बांट के खाएं और साथ रहें, तो ये जो मैसेज उनका रिलीजियस तौर पे कम्युनिटी को था, ये दो मुल्कों के लिए भी आज का मैसेज है, ये उनका मैसेज सैकड़ों बरस पहले का था।
ठीक,
तो हम नानक के इस मैसेज से सबक सीखें और हम दोनों लोग कुछ करें, आगे बढ़ें।
ठीक, ओके ओके, प्रोग्राम को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। एक जानिब ये जब पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान को अगर हम देखें तो अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि उनकी तरफ से ये जो मुस्बत कदम जो है वो उठाया गया है, वज़ीर आज़म ख़ुद जाकर इस कारपुर राहदारी के काम का इफ्तिताह करेंगे, लेकिन फिर बॉम्बे जो हमले हैं उनकी एनिवर्सरी के मौके पर जो इंडियन बहरिया के चीफ हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की तरबियत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अब भी मौजूद है, तो ये बयान देना ये कितना मुनासिब था मौजूदा सूरत हाल में? प्रताप सोमवंशी जी,
देखिए बयान तो इसके लिए नहीं दिया गया, बयान तो मतलब जो जाहिर तौर पे दिया गया बयान तो आज वाशिंगटन से भी है कि 26/11 के लिहाज से उन्होंने बताया कि साहब इंडिया ने बहुत सारी चीजें ठीक की हैं और इसके बाद इंडिया में कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ, उन्होंने इंटरनल लेवल पे चीजें ठीक की हैं, जबकि पाकिस्तान को उन्होंने इतने पैसे की हेल्प की एक अमाउंट बताया और उसके बाद पाकिस्तान ने वो कुछ नहीं किया जो उसे कर रहा था, तो ये कोई इंडिया की ओर से बात नहीं है, ये अगर पाकिस्तान का परसेप्शन बाहर भी है तो ये पाकिस्तान को सोचना होगा।
जी ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताइएगा कि जो इंडियन बहरिया के चीफ ने जो बात की है दहशतगर्दों की तरबियत के इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी के बारे में पाकिस्तान में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बात जो है जिस तरह प्रताप सोमवंशी जी ने भी कहा और हम यहाँ देखते हैं कि आए दिन ये बात जो है ये होती है, पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है ना सिर्फ भारत की जानिब से बल्कि मगरबी ममालिक की तरफ से भी, अमेरिका की जानिब से भी, बार बार ये बातें क्यों हो रही हैं और पाकिस्तान आलमी बरदरी को इस हवाले से मुतमिन अभी तक क्यों नहीं कर पाया?
देखिए बात यह है कि इस दुनिया में जो ज्यादा ताकतवर होता है, जो ज्यादा इक्तसाद उसका अच्छा होता है उसी की बात सुनी जाती है और जो कमजोर होता है उसकी बात उसको उतनी उसकी बात में इतना वजन कम होता है। तो हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, वो यूनाइटेड स्टेट के साथ और उसके जो इतिहादी हैं वो एक नई स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है इस पूरे खत्ते में उभर रही है और वो चाइना के खिलाफ एक काउंटर वेट के तौर पे इस्तेमाल होता है इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में, तो वो उसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। पाकिस्तान के पास भी बहुत इल्जाम जो है, पाकिस्तान भी लगाता रहा हिंदुस्तान में कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है या फाटा में हो रहा था उसमें हिंदुस्तान का बीच में हाथ था, कश्मीर का मसला जो इस वक्त है वो बहुत मतलब की संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, तो ये इल्जाम वगैरह चलते रहेंगे। आया हम बात यह है कि आया हम इल्जामात में रहेंगे इसी तरह एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रहेंगे या अमन की तरफ चलेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक बहुत मुस्बत कदम ये उठाया है ये करतारपुर साहिब वाला, और इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान के वजीर आजम है उन्होंने कहा पैगाम दिया है कि आप एक कदम आगे चलेंगे हम दो कदम आगे चलेंगे, तो मुजाकरात के अलावा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसाइल का और कोई हल नहीं है, इसका जंगी हल नहीं है, ना कोई जो भी हमारे एक मसला नहीं है, हमारे 10 मसले हैं हिंदुस्तान के साथ, वो सारे मुज़ाकरात के जरिए हल होंगे, वो जंग के जरिए हल नहीं होंगे। लेकिन दोनों साइड्स के ऊपर वो जो है खासकर हिंदुस्तान में स्पॉयलर बहुत ज्यादा है कि जो भी अगर अमन की तरफ तो जो है वो कदम उठता है तो ये स्पॉयलर्स बीच में आ जाते हैं, मफाद परस्त लोग बीच में आ जाते हैं और वो इस किस्म की चीज।
लेकिन ये इल्जाम तो पाकिस्तान पर भी लगते हैं ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान पर भी लगते हैं, और आपने ये बात की कि पाकिस्तान एक कमज़ोर है निस्बतन طبی عالمی برادری کی وجہ سے اس طرح کے بیانات اس کے خلاف آ رہے ہیں، لیکن ایف اے ٹی ایف کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان پر دہشت گردی کی معاونت کا جب الزام لگتا ہے تو اس باڈی میں موجود جو پاکستان کے دوست ہیں، چین جیسا ملک، سعودی عرب جن کے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی دفاع نہیں کی، بلکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ دروازوں کے پیچھے چین جو ہے وہ پاکستان سے، وہ بھی یہی کہتا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔
دیکھیے، پاکستان کے جو وہ مسائل ہیں پچھلے، خاص کر پچھلے 40-42 سال سے جو پاکستان کے اندر یہ مسائل ہیں، اور اس میں بھی مغربی ممالک کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جو جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں بنائی گئی تھیں اس میں امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا اور بشمول چین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو ان ساروں نے اپنے آپ کو بڑی عظما کر دی ہے اور الزام جو ہے وہ سارا پاکستان کے اوپر آ جاتا ہے۔ ابھی پاکستان اس کو کنٹرول کرنے میں بھی اس کی کمزوریاں ہیں، پاکستان کے سسٹم میں کمزوریاں ہیں، ان کو درست کرنا چاہیے۔ میں بالکل ایف اے ٹی ایف جو کہہ رہا ہے کہ وہ ہونا چاہیے، لیکن بات یہ، میں پھر اس بات پہ آ جاتا ہوں۔ آپ ٹرمپ صاحب کے بیانات جو سعودی عربیہ کے بارے میں ہیں، آپ نے اس کی پر غور کریں کہ جی ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم عالمی معیشت کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ہم امریکن معیشت کو خراب کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک آدمی جو مارا گیا ہے اس کے پیچھے ہم لگ جائیں۔ اس طرح پاکستان کے اوپر بھی مطلب ہے کہ افغانستان میں بڑی شکایت ہے امریکہ کو پاکستان کے خلاف، یہ سارے جو ہے نا پریشر کے ٹولز ہیں، مطلب ہے کہ پاکستان کے اوپر فشار ڈالنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل پاکستان میں کمزوری ہے، پاکستان کو ان کو درست کرنا چاہیے، اور ایف اے ٹی ایف نے جو بھی پوائنٹس ریز کیے ہیں ان کے اوپر پاکستان کو عمل برآمد کرنا چاہیے۔
جی مرزا علی اکبر صاحب، آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے، یہاں بیٹھ کر آپ کے خیال میں کچھ ہمیں جو پیش رفت ہے، تھر پار جو راہداری ہے اس حوالے سے ہمیں نظر آئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ بھارت کی طرف سے جو توقع کی جا رہی تھی وہ چیز سامنے نہیں آئی۔ دونوں ممالک کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ اچھا موقع ہو سکتا ہے، تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی، سب سے پہلے تو یہ کہ کسی بھی ملک کے تعلقات میں جو سب سے اہم جن چیزوں کا کردار ہوتا ہے وہ ہے معاشی روابط اور عوام کے درمیان پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، یہ بڑے مضبوط روابط ہوتے ہیں اور کسی بھی دو ملکوں کو قریب لانے میں ایک بہت ہی پازیٹیو رول ادا کرتے ہیں۔ اب جہاں تک اس راہداری کا تعلق ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈیا نے کوئی خاص نمائندہ نہیں بھیجا، میں ابھی دیکھ رہا تھا ان کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وینکایا نائیڈو صاحب، وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور انہوں نے فاؤنڈیشن اسٹون انہوں نے رکھا ہے اس راہداری کے لیے۔ یہ تو چیز اب اخباروں میں بھی آ چکی ہے، تصاویر کے ساتھ ڈان اخبار میں یہ نیوز آ چکی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف سے بالکل ہی اس معاملے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، اور وہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے اسپیشلی آج کل جبکہ انڈیا میں الیکشن کا زمانہ ہے، کیونکہ یہ جو راہداری ہے یہ سکھ کمیونٹی کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ان کی مذہبی رسومات کا اس سے براہ راست تعلق ہے، اور سکھ جو ہیں وہ انڈیا کی پاپولیشن کا ایک کافی نمایاں حصہ ہے، اور پورا صوبہ پنجاب ہے ان کا، اور ان کا دفاع میں بھی بڑا ہاتھ ہے انڈیا کے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس چیز کو انڈیا نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اور نہ کر سکتا ہے اور نہ کرنا چاہیے، تو یہ ایک مثبت چیز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ہم یہ توقع رکھیں گے کہ ایک قدم سے ہی اٹھانے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو میرے خیال سے یہ ایک نان پریکٹیکل ایکسپیکٹیشن ہوگی۔ معاملات انڈیا اور پاکستان کے درمیان بہت پیچیدہ ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ ہے، اور دہشت گردی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو الزامات وغیرہ پاکستان پہ لگتے رہتے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے پولیٹکس میں، وہ کہلاتا ہے پرسپشن، اور پولیٹکس میں پرسپشن بیکمز دا ٹروتھ، यानी जरूरी नहीं है कि वो चीज हो रही हो, लेकिन अगर आपका परसेप्शन वैसा बन गया है तो फिर वो सारे लोग उस पर बिलीव करने लगते हैं। तो इसमें सिर्फ वो मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान एक छोटा या कमजोर मुल्क है, बल्कि बहुत से छोटे मुल्क हैं लेकिन वो बड़े अच्छे ताकतवर हैं और मजबूत है और उनकी बात को अहमियत भी दी जाती है। पाकिस्तान का बदकिस्मती से परसेप्शन ये बन गया है कि वहां दहशतगर्दी होती है, और इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि हमने कोयले की दलाली में मुंह काला कर लिया पाकिस्तान ने, जब वो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया था तो वहां से लोगों को ट्रेन कर करके, और वो उसके असरात जो पाकिस्तान में पड़े और पाकिस्तान में जो ड्रग और क्लाशनकोफ कल्चर का आना हुआ, तो इनकी वजह से जो है एक पाकिस्तान पे ठप्पा लग गया कि जनाब ये जो है ये गैर नॉन स्टेट लेवल पे मिलिट्राइज्ड फैक्शंस को यूज करते हैं। और जाहिर बात है हालांकि उस वक्त अपने मकसद को हासिल करने के लिए अमेरिका ने, वेस्ट ने, सबने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त के लीडर्स ने दूरअंदेशी से काम नहीं लिया, ये नहीं सोचा कि इसके नतायज क्या निकलेंगे। और जाहिर बात है कि फिर उसके बाद अफगानिस्तान को जिस हालात में छोड़ के मगरबी ममालिक निकल गए और पाकिस्तान से ये रेफ्यूजीज के जाने का मसला और दूसरे मसाइल को हल नहीं किया गया
जी।
और जिस तरह ओजड़ी में वो तमाम धमाका करके असला उड़ा दिया गया और फिर सदर ज़ियाउल्लाह का भी पता नहीं चला कि जाहिर बात है कि जो इंसान बंदूक की नाली से जीता है वो फिर मरता भी उसी तरह है, तो ये हो गया। तो फिर उसके बाद दूसरी चीज ये हुई 9/11 का वाकया और ओसामा बिन लादिन का पाकिस्तान में निकलना, और पाकिस्तान में वाकई वाकयात हुए अंदरूनी तौर पर। अब मसला ये है कि एक कहावत है कि गरीब की बीवी सबकी भाभी
जी,
तो पाकिस्तान का मसला भी यही बना हुआ है कि सऊदी अरब मदारिस को भी पैसा देता है और वहाँ एक्सट्रीमिज्म भी होता है, वहाँ से उन एक्सट्रीमिस्ट को यूज भी किया जाता है पाकिस्तान में।
ठीक,
अपने जब ये दहशत गर्दी वगैरह के हवाले से तनकीद होती है तो वही सऊदी अरब जो पैसे देता है मदारिस में एक्सट्रीमिज्म को फरोग देने के लिए वो चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। चीन का जहां तक ताल्लुक है, दोस्ती अपनी जगह पे है लेकिन हकायक को तो कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। चीन में मुसलमानों की बड़ी पॉपुलेशन है जिनको चाइना कोशिश कर रहा है कि उनको तो जेलों में और कैंप्स में रख के, ये सारी दुनिया में न्यूज आ चुकी है कि वो उनको ब्रेन वॉश या री डॉक्ट्रिन करना चाहता है कि वो इस्लाम के को बहुत ही मॉडरेट तौर पर लें और बिल्कुल लिबरल किस्म के मुसलमान रहें, क्योंकि उसको भी डर है कि कहीं कल के दिन किसी भी वजह से ये पॉपुलेशन जो है ऐसा ना हो कि चाइना के अंदर कोई बदअमनी का बायस बने। तो ये मामला बड़े पेचीदा हैं और इनको जाहिर है एक कदम उठाने से तो हल नहीं होगा, और रेपुटेशन जब किसी की किसी मामले में बन जाती है चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन अब ये बनी हुई है पाकिस्तान की,
लेकिन इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है अगर हम ये मान लेते हैं
पाकिस्तान का इसमें कसूर भी है कि जहां वाकई ऐसे वाकयात हुए हैं और वहां पर लोगों ने मजहबी जमातों ने और जिहादी ग्रुपों ने खड़े होके और ये जाहिल मुल्लाओं ने जिनका इस्लाम से और इस्लाम को समझने से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने अजीब अजीब बातें की हैं जिसकी वजह से ये तस्वीर है, इसको खत्म होना चाहिए लेकिन इट विल टेक टाइम।
जी बहुत शुक्रिया मिर्जा अली अकबर साहब, आपका ब्रिगेडियर मोहम्मद साद साहब आपका भी शुक्रिया, और प्रताप सोमांशी जी आपके भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। सामीन ब्रेक लिए बगैर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। अक्वामी मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा जो रिपोर्ट है ख्वातीन के कत्ल के हवाले से उस पर हम बात करेंगे। रक्षंदा ना साहिबा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ख्वातीन के हकूक के हवाले से बहुत काम इन्होंने किया है, वो हमारे साथ लाइन पे हैं पाकिस्तान से, और यहाँ US से कुछ देर में माहिर नफ्सियात डॉक्टर रेहाना लतीफ़ साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी कुछ देर में। लेकिन हमें कहा जा रहा है कुछ कॉलर्स हैं, बहुत क्विकली हम उनको सुनते हैं। तारिक चुगताई चुनिया से, जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुख्तसर प्लीज।
जी वालेकुम अस्सलाम मुतमा, मैं मेरा सवाल तो ये है कि ये करतारपुर बॉर्डर का खोलना क्या पाकिस्तान की एक सफारती सतह पर एक और फतह है, और दूसरी बात यह है कि पूरे मेरे सिख ब्रदर पूरी दुनिया में उनके नाम बाबा जी गुरु ग्रंथ में फरमाते हैं, ये सब कह के नानक।
बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। लियाकतुल मुल्क दीर से, जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। शहनाज करतारपुर के कॉरिडोर खोलने का فیصلہ پاکستان کی طرف سے خوش آئین ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پرتاپ جی چلے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یہاں کے جاہل ملہ کر رہے ہیں. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل یہ کوریڈور بھی نہیں ہے, یہ بس ڈپلومیسی بھی نہیں ہے, کرکٹ ڈپلومیسی بھی نہیں ہے, اور اس میں ہٹ درمی جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے. جہاں تک ممبئی کا واقعہ ان کا انجینئرڈ پروگرام تھا, کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو
بہت شکریہ. ٹائم بہت کم ہے, بہت کم ہے ٹائم. ایک اور کالر لکی مروت سے, نام اللہ صاحب بہت کوئکلی پلیز.
میڈم, پاکستان کا یہ فیصلہ یقیناً قابل ستائش ہے, اور ہر مذہب اور ہر مکتب فکر کو اپنے نظریات کے مطابق مذہبی آزادی ہونی چاہیے. تھینک یو,
بہت شکریہ. اور رخشندہ ناز صاحبہ السلام علیکم, اور آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. جی رخشندہ ناز صاحبہ جو ہیں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر ریحانا لطیف صاحبہ اقوام متحدہ کی کا جو ادارہ ہے برائے منشیات اور جرم, ان کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے لیے دنیا بھر میں سب سے خطرناک جگہ جو ہے اس کا اپنا گھر ہے, گلی سڑک پارک یا بازار نہیں بلکہ اس کا اپنا گھر. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟
اس بات کی تقریباً کافی دنوں سے سوچتی ہوں کہ اس کا کیا وجہ ہے اور کیا وجوہات ہیں ان سب چیزوں کی, کہ دنیا میں, ساری دنیا میں 30% عورتیں جو ہیں وہ وائلنس کا, ان کے اوپر وائلنس ہوتا ہے انٹیمیٹ پارٹنر, زیادہ تر ہسبینڈ سے یا بوائے فرینڈ سے. 30% کا مطلب ہے کہ ہر تیسری عورت جو ہے وہ وائلنس کا شکار ہے. اور یہ اس صورت میں ہم نے اسٹیٹسٹکس دیکھے ہیں جب لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں, آج کی عورتیں سامنے نہیں آتی جو کہ ابیوز ہوتی ہیں, جو وہ بات بھی نہیں کرتی کہ وہ ابیوز ہوئی ہیں, کیونکہ شرم کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پہ ایکسیپٹنس ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں خاص طور پہ عورت کو اتنا مقام نہیں دیا جاتا کہ وہ آ کے لوگوں کو بتا سکے کہ میں ابیوز ہوئی ہوں. یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی غلام کی طرح ہے اور وہ اس کو ابیوز کر سکتے ہیں اور وہ اس کو کنگ بھی کر سکتے ہیں ابیوز کے سلسلے میں, کسی طرح بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو عورت جو ہے وہ ایک جانور سے کم ہے ہمارے ملکوں میں اور کافی ملکوں میں. تو سولائز ورلڈ میں یہ بات ہے کہ کم از کم سامنے آ جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ 30% ہے, لیکن ہمارے ملکوں میں یہ 30% سے زیادہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لوگ اس چیز کو برا نہیں مانتے کہ میاں نے اپنی بیوی کو مارا ہے. بچے دیکھتے ہیں, بچے سیکھتے ہیں, بچے بھی وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے اگر اچھی باتیں سیکھیں گے تو اچھے کام کریں گے,
بالکل.
اگر وہ وائلنس سیکھیں گے تو وائلنس کریں گے,
بالکل. اور یہ پھر اسی طرح سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. بہت شکریہ آپ کا رخشندہ ناز صاحبہ. آپ ہمیں بتائیے گا, پاکستان سے آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, اقوام متحدہ کی جانب سے یہ رپورٹ جو سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر روز شریک حیات یا خاندان کے ارکان کی طرف سے دنیا بھر میں 137 خواتین کو قتل کیا جاتا ہے. اس رپورٹ کی پس منظر میں پاکستان کی صورتحال آپ ان دنوں کیا دیکھتی ہیں؟
شکریہ شہناز. دیکھیں, اگر میں صرف ایک رپورٹ اٹھاؤں جو کہ ہمارے پولیس کا ڈیٹا ہے 2017 کا, ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں بھی میں پبلش ہوا ہے, تو پچھلے سال جو ہم کہتے ہیں کہ جو عورتوں کے خلاف کرائم رپورٹ ہوئے, اگین میں یہ رپورٹڈ کیسز کی بات کر رہی ہوں, اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں, وہ وائلنس کے کیسز شامل نہیں ہیں جو چار دیواری سے باہر نہیں نکلتے, تو وہ 5,660 ہیں. اور جس میں جو رپورٹڈ کیسز ہیں آنر کرائم کے وہ 274 ہیں, اور پھر جو مرڈر کے کیسز ہیں وہ 681 ہیں. آپ کے بہت سارے مرڈر کے کیسز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ اس کا, یا سوئسائڈ کے جو کیسز ہیں وہ آپ کے نکل کر آتے ہیں آنر کرائم سے, کیونکہ سوئسائڈ میں بڑے آسانی سے اگر آپ آنر کرائم کو سوئسائڈ کی شکل دے دو, تو یہ وہ بہت سارے علاقوں کی بات ہے. یہ صرف 10 منتھ کا ہے تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ جو یو این کی رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان کا اس میں کتنا پرسنٹیج ہوگا. اور پھر اس کے اندر جو بہت سارے جو اگر ہم جو کلنگ کے سے بڑھ کے اگر ہم بات کریں تو اسی طرح آپ کا جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈینائل ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز میں, اس لیے ان کے کیسز تو رپورٹ بہت سارے ہوتے ہی نہیں ہیں.
جی بہت شکریہ رخشندہ ناز صاحبہ, ڈاکٹر ریحانہ لطیف صاحبہ آپ کا بھی. ہمارا نیکسٹ جو پروگرام ہے وہ سامعین اسی موضوع پہ ہیں, میزبان ہیں یاسمین جمیل, اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں, ضرور پروگرام سنیے گا. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے سمیت پاکستان میں دہشت گردی کے تازہ واقعات کے سلسلے میں لندن کے ویسٹ منسٹر سینٹر فار اسٹریٹجی اینڈ ریسرچ کے محمد توصیف اور سیکیورٹی امور کے ماہر ریٹائرڈ بریگیڈیئر عمران ملک سے ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے گفتگو کی. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے حالیہ تسلسل کا تجزیہ کرتے ہوئے محمد توصیف نے کہا,
اب پچھلے 5-6 مہینے کی طرف دہشت گردی کے جو واقعات کراچی میں اور جو اورنگزیب میں ہوا ہے, اس کا لنک آپ الیکشن کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے دو دہشت گردی کے 2-3 واقعات ہوئے تھے, جن میں ایک رئیسانی صاحب شہید ہوئے تھے ایک واقعے میں, بلور صاحب ایک واقعے میں شہید ہوئے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگست کے اندر بھی چائنیز کی جو ایک بس تھی اس کے اوپر سوسائڈ بامبنگ ہوئی. ایس پی داور صاحب کا جو واقعہ ہے کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے, اس کے بعد چائنا کونسلیٹ کا واقعہ ہے, اس کے بعد اورنگزیب ایجنسی کا واقعہ ہے. سر یہ سارے کے سارے بہت ہی کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہیں, اور یہ ایک سیریز آف اٹیکس ہے جو پاکستان کے اوپر کی جا رہی ہے. اچھا اب یہ کی کیوں جا رہی ہے, یہ کیوں اچانک یہ بازار دوبارہ سے گرم ہو گیا؟ پاکستان جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو افغان جو ایک تھیوری تھی نا کہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرو اور پاکستان اپنے آپ برباد ہو جائے گا, وہ تھیوری دنیا کی تمام طاقتوں کی فیل ہو چکی ہے. سعودی عرب, یو اے ای, ملیشیا اس وقت ہمارے پہلے سے بھی زیادہ ریلائبل پارٹنر بن کے پچھلے چند مہینوں ابھر کے سامنے آئے ہیں. چائنا جس کے ساتھ ہمارا تعلق خراب کرنے کے لیے کل کا ایک ڈپلوریبل اور خوفناک واقعہ کرایا گیا, وہ ہمارا پہلے سے بھی زیادہ ڈیپینڈیبل الائی اور دوست بن چکا ہے. ایران کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ امپروو ہوتا نظر آ رہا ہے, رشیا کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ امپروو ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب سر دیکھیں ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر جو پاکستان کا امیج جس طریقے سے ابھر کے آ رہا ہے, اور جس طرح ایز اے نیشن ہم ایک ریزیلینٹ نیشن ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, تو ہمارے بہت سارے دشمن ایسے ہیں جن کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی. اب بی ایل اے نے جس نے فوری طور پہ ذمہ داری قبول کی ہے اس پورے واقعے کی, اور جو ان کا لیڈر ہے اشرف عرف اچھو جو پلانر بنایا جا رہا ہے اس واقعے کا, وہ انڈیا موجود علاج کرا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اب تو یہ ہمیں مطلب کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے پیچھے ملوث ہے. اور اب باب وڈورڈ ایک بہت مشہور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے, اس نے ایک بک لکھی تھی اوباماز وارز, بڑی فیمس ہوئی وہ بک. تو اس بک میں باب وڈورڈ بتاتا ہے کہ جو اوباما نے جب ٹیک اوور کیا, اوباما کا جو مکونل تھا جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس این ایس اے کا, تو اس نے پہلی بریفنگ دی براک اوباما کو. اوباما نے اس سے سوال کیا کہ افغانستان کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے, کہ مجھے صرف ایک بریف چند جملوں میں ایکسپلین کرو. تو مکونل نے یہ کتاب میں اس نے بات دیکھی, مکونل نے یہ بولا کہ سر یو ہیو ٹو سالو پاکستان پرابلم, اونلی دین افغانستان پرابلم ول بی سالو. تو اوباما نے اس کو کہا فردر ایلیبریٹ کرو, کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگلی بات اس نے یہ بولی کہ ان آرڈر ٹو سالو دا پاکستان پرابلم یو ہیو ٹو سالو دا انڈیاز پرابلم. انڈین پرابلم جو ہے بیسیکلی ہی سیمڈ انڈیا ایز اے پرابلم ان فرنٹ آف دا امریکن پریزیڈنٹ, کہ جب تک انڈیا کا پرابلم سالو نہیں کرتے پاکستان کا پرابلم سالو نہیں ہوگا, اور اس وقت تک خطے میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو سر بات آج بھی بالکل وہی ہے کہ انڈیا جو ہے مطلب جو ہماری ہائبریڈ وار ہے اس کے اندر سب سے جو بڑا جو ہمارا اینیمی ہے, جو ہمارا مخالف ہے, جو اس کو ہوا دے رہا ہے, اور بی ایل اے کو بھی جو ہوا دے رہا ہے, وہ سب سے بڑا انڈیا ہے.
اچھا بریگیڈیئر عمران ملک بتائیے, کیا اس واقعے کا اثر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چین پاکستان کے ریلیشنز پر کسی انداز میں کسی طور پر پڑ سکتا ہے؟
جو ہے وہ امریکہ کی جو ڈومینیشن ہے اکنامک گلوبل پارٹ, اس کو تھریٹن کرنے میں ایک رول پلے کر رہے ہیں جو میرے خیال میں امریکہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اب یہیں پہ آپ ہندوستان کو دیکھیں کہ ہندوسٹان جو ہے وہ ابھی تک پاکستان کو جا کے ملٹریلی ابھی وہ ڈومینیٹ کر سکتا ہے, نہ ہی پولیٹیکلی نہ ہی ڈپلومیٹیکلی. ایک اکنامیکلی ایک ایسا راستہ تھا جس سے وہ پاکستان کے اوپر حاوی ہو سکتا تھا. اگر سی پیک کامیاب ہو جائے تو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے, اور تو وہ پھر ہندوستان کے ہر قسم کے اثر سے بالاتر ہو جاتا ہے. اور پاکستان اور چائنا کے جو ابھی اتنے زیادہ معاہدے ہوئے ہیں, جو اتنے زیادہ انہوں نے اپنی دوستی کو ری انفورس کیا ہے, آئرن کلیڈ بردر ہوڈ جو بن چکی ہے اب اس کو سیٹن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مگر اب یہ بات سب بھول رہے ہیں کہ چائنا نے پاکستان کے اندر اور سی پیک کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہے. اگر مکمل طور پر جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تقریباً 60-65 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہے اور اتنی ہی تقریباً چائنا نے پلان کر رکھی ہے ایران کے لیے. تو اگر 120 کا اور اس سے زیادہ بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ آتی ہے ایک ریجن کے اندر, تو کیا چائنا اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے اقدامات نہیں کرے گا؟ اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ چائنا ابھی افغانستان کے اندر بھی اپنی انویسٹمنٹ بڑھا رہا ہے اور وہ بھی اس کو سی پیک کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش میں ہے. تو سی پیک یا ایران تک چلا جائے گا, افغانستان تک چلا جائے گا, پاکستان تک ہے, تو اس سارے ریجن کے اندر امریکن اور انڈین انفلوئنس جو ہے اس کو بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہے, اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اور کراچی میں اور چائنیز کاؤنسلر پہ جو حملہ ہوا ہے, یہ بہت گہری چال ہے.
قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.